آپ ریٹائر ہوئے، وہی آپ کے جو دوست تھے سروس میں وہ سب آپ کے اجنبی ہو گئے، مرضی ہوگی موڈ ہوگا ان کا تو کوئی کام آپ کا کر دیں گے، نہیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے. حالانکہ جب آپ ان سروس ہوتے ہیں تو وہی لوگ یس سر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں، سب اجنبی ہو جاتے ہیں. اگر مال کی وجہ سے ہے یا کسی عہدے کی وجہ سے، تو جب تک وہ عہدہ آپ کے پاس ہے لوگ آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، جب عہدہ گیا تو دوست بھی گئے. لیکن انسان اللہ کی ذات سے بڑھ کر انہی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، انہی کے سہارے جیتا ہے، انہی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وہ جس جتھے پہ بڑا گھمنڈ کر رہا تھا وہ آج کہاں گیا، کوئی بچانے نہ آیا، کوئی کام نہ آیا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اور نہ تھا وہ اپنی مدد خود کرنے والا، وہ بدلہ بھی نہ لے سکتا تھا. منتصر بدلہ لینے کے معنی میں بھی. تو یہاں سے کیا سبق حاصل ہوا؟ ہنالک، اسی جگہ پتا چلا کیا؟ الولایت للہ الحق، کہ مدد تو اللہ ہی کی برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد کرنے والا یا مدد کرنے پر اور عذاب سے بچانے پہ قادر ہی نہیں. ولایت صرف اللہ کے لیے ہے، مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. الحق سے مراد برحق، وہو خیر ثوابا، اور وہی بہترین ہے بدلہ دینے میں، جزا میں. وخیر عقبا، اور اچھے انجام میں، انجام اسی کا اچھا ہے. تو یہ پورا واقعہ اور قصہ کیا بتاتا ہے؟ کہ انسان مادہ پرستی چھوڑ کر، دنیا کے مال و متاع پہ بھروسہ چھوڑ کر، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اس لیے کہ صرف وہی کام آنے والا ہے. توکل کا مفہوم سمجھایا گیا اور دولت کی اصل حقیقت دکھائی گئی، کہ وقتی طور پر دولت کے بلبوتے پر اگر کوئی طاقتور نظر بھی آتا ہے تو حقیقت میں وہ کمزور ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب اسی دنیا کی زندگی کی مثال ہم سب کو سمجھائی جا رہی ہے. اس شخص کے ساتھ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے ساتھ تو جو گزرا گزر گیا. وہ واقعہ بھی عبرت ہے، یہ کہانی بھی سبق والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے سمجھنے کی چیز، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو. کمائن، پانی کی طرح. انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا. کون سا پانی؟ بارش کا. فاختلط بہ نبات الارض، مل گئی اس میں زمین کی نباتات. یعنی بارش آئی اور وہ پانی کس میں چلا گیا؟ پودوں میں. فاصبح حشیما، تو ہو گیا وہ ریزہ ریزہ. کس طرح؟ کہ پہلے پودے خوب گھنے ہو گئے، سرسبز ہوئے، اور جب ڈارک گرین ہو جاتے ہیں نا پودے، تو وہیں سے ان کے اندر پلاہٹ آنے لگتی، زرد ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں اور چورا چورا ہو جاتے ہیں، پتے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. فاصبح حشیما، پانی اڑ جاتا ہے. تدروح الریاح، ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں ان پتوں کو، سوکھے پتوں کو ادھر سے ادھر لیے پھرتی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا. زندگی کیا ہے؟ مختلف اجزاء کا جمع ہونا. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، بکھر جانا. یہ ہے دنیا کی زندگی. اسباب ہم جمع کرتے رہتے ہیں، قطرہ قطرہ جوڑتے رہتے ہیں. جب خوب رنگ روپ آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے اس کے پاس مال کم ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے مال کمانے کے لیے تیار ہوتا ہے، جب بھرپور جوانی ہوتی ہے، جب انجوائے کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو عموماً مال کم ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپیرئنس بڑھتا ہے، جاب میں ترقی ہوتی ہے، بزنس بڑھتا ہے، مال زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب واقعی اس مال کو انجوائے کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان خود کمزور پڑ جاتا ہے. کھانے کو بہت کچھ ہے، کھا نہیں سکتا، پہننے کو بہت کچھ ہے، دل ہی نہیں ہے یا اچھا ہی نہیں لگتا، اب بہت خوبصورت پہنا ہوا سجتا ہی نہیں، بہت بڑا گھر ہے لیکن سنبھالے نہیں سنبھلتا، بہت بڑا بزنس ہے لیکن اس کو اب دیکھنے کی ہمت نہیں رہی. اب وقت ہے واپسی کا، کتنے دن اور انجوائے کر سکتے ہو؟ جب انسان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے تو وہ خود باقی نہیں رہتا، خود واپس چل پڑتا ہے، اور یہی انجام ہے ہم سب کا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، یہ دولت پانی کی طرح ہے جو رنگ بدلتی رہتی ہے، مختلف چیزوں میں چمکتی ہے اور بالآخر ختم ہو جاتی ہے، اور قوت اللہ کی باقی رہ جاتی ہے. المال والبنون، مال اور بیٹے، یہ دو پسندیدہ ترین چیزیں انسان کی، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق. دنیا میں انسان ان کا نام لے لے کر، ان کا ذکر کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنے قابل ہیں، اور انسان ایک خاص طرح کی مسرت محسوس کرتا ہے ان چیزوں کو پا کر، ایک خاص نشہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. لیکن اللہ تعالی کے ہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے اس دن. کیا کام آئے گا؟ والباقیات، باقی رہنے والی چیزیں، الصالحات، نیکیاں ہیں، باقی تو نیکیاں ہی بچیں گی. خیر عند ربک ثوابا، جو بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے. وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے. انہی سے اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے، نہ بیٹوں سے اور نہ مال سے. وہ کبھی کسی کا سہارا نہیں بن سکتے، جبکہ دنیا میں ہم صرف انہی دو چیزوں کو سہارا سمجھتے ہیں. بینک بیلنس ہے، کوئی فکر نہیں، بیٹے ہیں، کوئی فکر نہیں. لیکن اصل فکر کی چیز کیا ہے؟ اپنے لیے کچھ نیک کام کر لو. یہاں اصل میں بیٹوں اور مال کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا، صرف یہ احساس دلا جا رہا ہے کہ ان پہ ڈپینڈ نہ کرو، ان کی وجہ سے فخر اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، ان کی وجہ سے خود کو بڑی چیز نہ سمجھو، ان پہ بھروسہ نہ کرو. المال والبنون، یہ صرف کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، دنیا کی رونق ہے. والباقیات، اور جو چیز تمہارے ساتھ جائے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی، مال، اولاد اور نیکیاں. دو چیزیں واپس آ جاتی، مال اور اولاد، اور باقی کیا ساتھ رہ جاتا ہے؟ نیکیاں. خیر عند ربک، تیرے رب کو بھی یہی پسند ہے، کیونکہ مال اور بیٹے تو اس نے خود دیے، نیکیاں انسان کرتا ہے، لہذا ثواب بھی تیرے رب کے ہاں نیکیوں ہی کا ہے. مال اور بیٹوں پہ ثواب وہاں نہیں کچھ ملے گا. وخیر عملا، اور انہی نیکیوں سے اچھی امید رکھو، مال اور اولاد سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کرو. ان دونوں سے تو فیض اسی وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مال اور اولاد ہر شخص کے بس میں نہیں کہ کما سکے، نہ آپ کا مال آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جتنا آپ چاہیں کما لیں، اور نہ ہی بیٹے آپ کے بس میں ہیں کہ ان کو حاصل کر سکیں. لیکن ایک چیز جس کے لیے سب کے لیے اوپن چوائس ہے، کھلا میدان ہے، اور وہ کیا؟ نیک کام، جتنے چاہو کرو. اس لیے مایوسی کی کیا بات؟ اگر دنیا میں مال نہیں ملا، یا اولاد نہیں، یا بیٹے نہیں، تو روتے کڑتے زندگی بسر کر دو گے. اور آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے نا، کہ ہماری میل ملاقاتوں میں جب ہم ملتے ہیں تو کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی آج کل کون سا اچھا پروجیکٹ کر رہے ہو، کون سے نیکی کے کاموں میں انوالوڈ ہو، یہ پوچھتے ہیں. بچے کتنے ہیں اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ محبت میں ہی پوچھتے ہوں، لیکن جب بہت ہی ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں تو بعض اوقات سکھ ہو جاتا ہے انسان یہ بات کر کر کے کہ اس بات کا اینڈ کیا ہے. اچھا بچے کتنے، بھی اتنے ہیں، پھر اگلا سوال یہ کیا عمر ہے، یہ عمر ہے، بڑا کتنا ہے، چھوٹا کتنا ہے، شاید اس سے اپنی عمر پوچھتے ہوں گے کہ یہ خود کتنی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ کس کس کلاس میں پڑھتے ہیں، پھر یہ کہ کس سکول میں پڑھتے ہیں، پھر یہ کہ گریڈز کیسے ہوتے ہیں. لامتنا ہی انٹرویو جس کا حاصل اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ دین کے کام کے لیے کیا کوششیں جاری ہیں اور مزید اور کیا کرنا ہے، اور ہمیں بھی کچھ کرنے کا طریقہ بتائیں. یہ سوال کم لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بھی معاملات میں بہت زیادہ دخل اچھا نہیں ہوتا کہ کسی سے بھی آپ بچوں کی ایسی تفصیلات پوچھیں کہ وہ معلوم نہیں کہاں سے زخم خوردہ ہے، کہ آپ اپنی کیوریوسٹی میں اس کو پریشان کر کے رکھ دیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً کہیں بھی ملاقات ہو تو لوگوں کے پاس سیدھی لسٹ یہی ہوتی ہے سوالوں کی. حالانکہ گفتگو کے کئی موضوعات ہو سکتے ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ آئی پڑھنے کے لیے امریکہ سے کچھ عرصہ پہلے. پہلا ہی ان کا دن تھا تو ایسا ہوتا کہ شروع میں جیسے ابھی پڑھائی شروع نہیں ہوتی تو میں نے ان کو کہا میں کہیں جا رہی ہوں درس پہ تو آپ چلے میرے ساتھ. میں ان کو لے گئی. ظاہر درس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو انسان نئے لوگوں سے ملتا تعارف کرتا ہے. اتفاق سے ان کے بچے نہیں تھے. اب ہوا یہ کہ جو ان سے ملے، اچھا آپ کے بچے کتنے، جتنے لوگوں نے ان سے سوال کیا اس میں یہی سوال. جب وہ واپس آئی تو لٹرلی رونے والی تھی، کہتے ہیں کہ پاکستانی کلچر میں بچوں کے سوا اور کوئی سوال نہیں، کیا اس کے سوا کوئی بات نہیں پوچھنے کی. یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تم اتنے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہاں آئی ہو، کیا چیز تم کو لائی، کیا سیکھو گی، کیا کورس ہے، کیا پڑھو گی. ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھ رہا کہ بچے کتنے ہیں تمہارے، کیا واقعی بچے یہاں بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو بات یہ ہے کہ اکثر ہم غور نہیں کرتے کہ ہم دوسرے سے جو معلومات لے رہے ہیں یا جو دوسرے کا تعارف حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا جانچنا مقصود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ نہیں جانے والی. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی چیزیں دینی مجلسوں میں جب ہوں تو وہ لوگوں کو بھگانے کا سبب بھی بن جاتی. اب دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت چوٹ کھائے ہوئے ہوتا ہے نا تو وہ کسی ایسی مجلس میں آتا ہے کہ ذرا اس کو سکون ملے، اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر اس کے دل پہ مرہم رکھتا ہے. لیکن اگر آنے والوں کے پیچھے انسان پڑ جائے ہاتھ دھو کے ان کے انٹرویو کرنے اور ان کی ساری نسلوں کو پرکھنے تو یہ بسا اوقات دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ پوچھیں، معلومات حاصل کریں، مگر ایک لمٹ کی حد تک. اور پھر دوسرے کے مزاج سے بھی سمجھے کہ کسی دوسرے کی دلچسپی یہ موضوع نہیں ہے، اس کو اس موضوع سے کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. یا پھر باتیں کیا ہوتی ہیں، بزنس کی باتیں، جاب کی باتیں، اس گریڈ کی، اس گریڈ کی. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اپنا مال بڑھا سکے یا اپنی مرضی کے بچے پیدا کر سکے. اور پھر کمنٹ کرنے لگتے ہیں، اچھا آپ کے بچے تو آپ سے ملتے ہی نہیں، یا آپ کے بچے تو ایسے ہیں یا ویسے ہیں، اور دل جلانے کی باتیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک بچے میں اور ایک بوڑھے میں کیا کمپیریزن آپ کر رہے ہیں. یعنی بسا اوقات ماؤں کے ساتھ بچوں کو کمپیئر کیا جا رہا تھا، ماں تو ایسی ہے، بچہ ایسا. بھی ماں تو ماں ہو گئی اور یہ ابھی بچہ ہے. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنا مال کمانے پہ قادر نہیں ہوتا، 100 کوششوں میں 99 ناکام ہو سکتی. اب آپ کے مطلوب کا مال نہیں ہے اس کے پاس، کیا پوچھتے اس سے؟ یا پھر آپ کی پسند کے بچے نہیں ہیں اس کے پاس، کیا پوچھو گے اس سے؟ کس طرح وہ آپ کو خوش کرے؟ ہاں ایک چیز ہے جس کے لیے انسان کے لیے میدان کھلا رکھا گیا، آؤ دوڑو، فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ نیکیوں میں، یہ ہے میدان، یہ کما سکتے ہو، یہ ہر شخص کے بس میں. لیکن ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا، نہ اس موضوع پہ ہم بات کرتے، اور سارا دھیان کدھر جاتا ہے؟ ان چیزوں کی طرف جو انسان کی قسمت میں زیادہ ہیں اور کوشش میں کم ہیں. مال بھی اللہ کی تقسیم ہے اور اولاد بھی اللہ کی تقسیم ہے. اس میں ہمارا اپنا بس کم چلتا اور اللہ کی مرضی زیادہ چلتی. اور نیکیوں کے لیے اللہ نے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور پھر مال اور بیٹوں سے ثواب کما سکتے ہو اگر ان کو اچھے کام لگاؤ اور جب اچھی امید رکھو. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ باقیات الصالحات، نیکیاں، انہی سے اچھا انجام ملے گا اور اسی سے اچھی امید رکھی جائے گی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو، پہاڑ چل پڑیں گے، سارا سین بدل جائے گا. ذرا تصور کریں اگر یہ پلرز چلنے لگے اور آگ کی طرح بڑھنے لگے. سوچیں، پہاڑ تو اس وقت نظر نہیں آ رہے، پلرز ہی نظر آ رہے ہیں. اگر یہ چل کے آپ کی طرف آنے لگے، کیسا ہولناک سین ہو جائے. قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، پہاڑ اکھڑ جائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو کہ زمین سیدھی چٹیل ہو گئی، کھلی ہوئی، برہنا، ہر چیز صاف ہو جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے، سب کو جمع کر لیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے، ایک بھی بچ کے کہیں نہیں جائے گا. وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور صف در صف، لائنوں میں، کوئی بھگدڑ نہ ہوگی، کوئی بھیڑ نہ ہوگی، کیوں لگے ہوئے ہوں گے. ایک کے بعد ایک باری سے آئے گا اور حساب دے گا. بھیڑ میں تو لوگ اسکیپ کر جاتے ہیں نا، ادھر سے ادھر نکل بھاگتے ہیں. فرمایا نہیں، ٹھیک لائنیں بنوا دی جائیں گی اور سب کو باری باری رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا. اس وقت کہا جائے گا لقد جئتمونا، آ گئے نا ہمارے پاس، بھاگتے تھے، ہمارا نام نہ سننا چاہتے تھے، ہماری بات نہ کرنا چاہتے تھے، ہمارے آگے جھکنا نہ چاہتے تھے، ہمارا ذکر نہ کرنا چاہتے تھے. آ گئے نا، یہی آنا تھا، پہنچ گئے نا اپنی اصلی جگہ. اور ایسے ہی پہنچے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. انسان دنیا میں اکیلے آتا ہے، اکیلے جاتا ہے، کوئی نہیں ساتھ جاتا. گھر جا کے آج سب سے پوچھے، چلیں گے ساتھ جب واپسی ہے؟ کوئی نہیں جائے گا. عزیز ترین دوست بھی نہیں جائیں گے، شوہر بھی نہیں ساتھ جائے گا، بہن بھائی بھی نہیں جائیں گے، ماں باپ بھی نہیں جائیں گے، بچے بھی نہیں جائیں گے، اکیلے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم، بلکہ تم نے گمان کر رکھا تھا، تم سمجھتے تھے، تمہارا دعویٰ تھا. اللن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی نہیں رکھا. تم تو سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی مقرر وقت ہی نہیں رکھا واپس آنے کا. ہے ہمارے ذہن میں کوئی مقرر وقت کہ جانا ہے، فلاں دن جانا ہے اور فلاں دن رب سے جا کے ملنا ہے؟ سوچتے ہی نہیں. فوضی الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب. وَوُضِعَ الْكِتَاب، کون سی کتاب؟ اعمال نامہ. آ گئے، کیا لائے؟ باقیات کیا ہیں؟ اعمال نامہ اب سامنے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مُشْفِقِينَ، ڈر رہے ہوں گے. کس سے؟ اپنے پرچوں سے. مِمَّا فِيهِ، اس سے جو اس میں لکھا ہوا ہوگا. اپنی اپنی کتاب سے ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، يَا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس ہم پر، مَا لِهَذَا الْكِتَاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا. ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیا لکھا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی، الا احصاها، مگر اس کو شمار کر لیا، گن کے رکھا، گن کے رکھا۔ یہ ایک بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے کہ اعمال نامے میں چیزیں گنی جائیں گی، یعنی صرف ڈسکرپشن نہیں ہوگی کہ یہ صبح سے شام تک اس نے یہ کیا یہ کیا، بلکہ اس میں جو کیا وہ بھی گنا ہوا ہوگا۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہر روز ہماری زندگی ساری کیا ہے، اور ہے حقیقت میں ایک کتاب۔ قیامت کے دن ہماری پوری زندگی کا نچوڑ کس میں ہوگا، ایک کتاب میں، جسے یہاں الکتاب کہا گیا، وبدع الکتاب۔ تو ہماری زندگی دراصل ایک کتاب ہے، اور ہر روز ہم ایک صفحہ الٹتے ہیں اس کتاب کا، جیسے ایک ڈائری ہوتی ہے، روزانہ کی ڈائری آپ لکھتے ہیں، آج میں نے یہ کیا، یہاں گیا، وہاں گیا۔ یہ کچھ لوگ سفر نامے لکھتے ہیں، یہ کچھ لوگ آپ بیتی لکھتے ہیں۔ تو آپ بیتی تو ایک مخصوص واقعے کی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہر روز کی آپ بیتی لکھی جا رہی ہے، ہر روز کی کہانی لکھی جا رہی، اور صرف لکھی نہیں جا رہی، اینڈ آف دا ڈے کیلکولیشن ہوتی ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، آج کے دن میں کتنے جھوٹ بولے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے مذاق اڑائے، کتنی دفعہ اللہ کو یاد کیا، کتنی دفعہ آج سبحان اللہ کہا، 100 times یا 101 times، گن گن کے رکھا ہوگا۔ اس کے بارے میں کسی نے اپنا تاثر لکھا تھا، وہ آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، جس سے اس کی تفسیر بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے اس آیت کی۔ کچھ ہوش اور کچھ نیند کے درمیان کا عالم ہے، میں اپنے آپ کو ایک کمرے میں پاتی ہوں، اس کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں کہ وہاں ایک دیوار کے ساتھ بہت سی فائلز انڈیکس کارڈز کے ساتھ موجود تھی۔ یہ کمرہ ایک لائبریری کی طرح تھا کہ جس طرح الفابیٹیکل آرڈر میں کتابوں کے نام یا ان کے مصنفین کے نام موجود ہوتے ہیں، لیکن ان فائلز کی نوعیت کچھ فرق سی محسوس ہوتی تھی، جو کہ فرش سے چھت تک بھری ہوئی تھی، اور ان کے سب عنوانات سبجیکٹس مختلف تھے۔ میں فائلز کے نزدیک ہوئی تو سب سے پہلے جس فائل نے میری توجہ مبذول کی اس کا عنوان تھا، لوگ جنہیں میں نے پسند کیا۔ میں نے اس فائل کو کھول کر کارڈز پلٹنے شروع کیے، میں نے اسے جلد ہی بند کر دیا، اور پھر مجھے کسی کے بتائے بغیر علم ہو گیا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ بے جان کمرہ جو فائل کا ایک امبار لیے ہوئے تھا، تو دراصل اس کا کیٹلاگ سسٹم میری زندگی کی کہانی تھا، ہر ہر لمحے کا حساب لکھا ہوا تھا، ہاں وہ چھوٹا تھا یا بڑا، اتنا تفصیلی کہ میری یاداشت بھی کام نہ کرتی تھی کہ واقعی یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا۔ حیرت اور تجسس کے احساسات کے ساتھ ایک ڈر کی کیفیت میں میں نے ان فائلز کو کھولنا شروع کر دیا، اس کے مدرجات کا جائزہ لیا، جو کچھ اس کے اندر تھا اس کو دیکھنا شروع کیا۔ کچھ اچھی یادیں اور کچھ خوشی کی گھڑیاں یاد آئیں، جبکہ کچھ چیزوں سے مجھے اس قدر ندامت اور شرم محسوس ہوئی کہ میں نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ ایک فائل پہ لکھا ہوا تھا، دوست جن کو میں نے دھوکہ دیا، اور عنوانات کچھ اس نوعیت کے تھے، وہ کتابیں جو میں نے پڑھی، جھوٹ جو میں نے بولے، آرام جو میں نے کسی کو دیا، لطیفے جن پر میں ہنسی، یہ تمام چیزیں مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرے ٹاپکس ایسے تھے جن پر میں ہنس نہ سکی، مثلاً ایسے کام جو مجھ سے غصے کی حالت میں ہوئے، وہ باتیں جن پر میں بہن بھائیوں پر چلائی، وہ لمحات جب میں والدین پر زیر لب بڑبڑائی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میری حیرانگی اور شرمندگی بڑھتی گئی۔ میری امید کے خلاف وہاں بہت سے اور بھی کارڈ تھے، اور کسی خاص عنوان کے تحت میری امیدوں کے خلاف بہت کم بھی تھے۔ میں ان محسوسات سے اس وقت مغلوب تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ میں اپنی 30 سالہ زندگی میں اتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں کارڈز کی تحریر کا سبب بنی؟ لیکن ہر کارڈ نے اس خدشے کو سچا کر دکھایا۔ ہر کارڈ نہ صرف میری اپنی تحریر تھا بلکہ اس پہ میرے دستخط بھی تھے۔ جب میں نے فائل کھولی جس کا عنوان تھا گانے جو میں نے سنے، تو وہ بہت بڑی فائل تھی۔ تمام کارڈز انتہائی مضبوطی سے پیکڈ تھے، اور یہ فہرست 2 سے 3 گز طویل تھی۔ اس فہرست کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ میں نے اس کو بند کر دیا۔ شرمندگی کا ایک احساس تھا، اور یہ شرمندگی اس طویل وقت کے خیال سے بڑھ رہی تھی جو میں نے اس لغو مصروفیت میں گزارا تھا۔ جب میں نے ایک اور فائل نفسانی شہوت سے بھری ہوئی سوچیں کھولی، تو میں نے اپنے جسم میں ایک سرد لہر محسوس کی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فائل اپنی طرف 1 انچ سرکائی۔ میں اس کا سائز نہیں جاننا چاہتی تھی، اور اس میں سے ایک کارڈ نکال لیا۔ میں اس کے طویل مندرجات دیکھ کر پانی پانی ہو گئی۔ میں یہ سوچ کر کہ کیا ایسے لمحے بھی ریکارڈ ہو گئے، لرز کر رہ گئی۔ ایک حیوانی سوچ نے گویا مجھ کو مغلوب کر دیا۔ کسی کو یہ کارڈ دیکھنے نہیں چاہیے، کسی کو یہ کمرہ بھی نہیں پتا چلنا چاہیے، مجھے یہ سب کچھ تباہ کرنا ہے۔ ایک مجنونانہ وحشت سے میں نے فائل کو کھینچنا شروع کیا۔ اب اس کی سائز کی مجھے فکر نہ تھی، مجھے یہ فائلز خالی کر کے کارڈ جلانے تھے۔ لیکن جب میں نے اس کو کھول کر کارڈز فرش پر پھینکنے چاہے، تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو ایک کارڈ کو بھی اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ میں نے مایوسی کے عالم میں ایک کارڈ کھینچا، اس کو پھاڑنا چاہا، تو اسے لوہے کی طرح سخت پایا۔ شکست خوردہ مایوس حالت میں میں نے اس فائل کو اسی جگہ واپس رکھ دیا، اور اپنے ماتھے کو دیوار پر ٹیک کر ٹھنڈی سانس لی۔ ایک اور عنوان، وہ لوگ جنہیں میں نے اللہ کے بارے میں پڑھایا، اس کا دستہ باقی تمام سے زیادہ روشن اور چمکدار تھا۔ بالکل نیا لگتا تھا، جیسے استعمال ہی نہیں ہوا۔ میں نے اس کا ہینڈل کھینچا۔ چھوٹا سا ڈبا، کوئی 3 انچ سے زیادہ بڑا نہ ہوگا، میرے ہاتھوں میں آ گرا۔ یہ مٹھی بھر کارڈ میں گن سکتی تھی۔ اس کے بعد آنسو رواں ہو گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ سسکیاں اس قدر گہری تھیں کہ میرے پیٹ میں درد پڑ گیا، اور میں پوری کی پوری ہل گئی، اپنے گھٹنوں پر گر پڑی اور روتی رہی۔ میں شرمندگی کے مارے رو رہی تھی، اس تمام کی ناقابل برداشت ندامت سے۔ خانوں میں پڑی ہوئی فائلوں کی لائنیں میرے آنسو سے بھری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ کسی کو کبھی بھی اس کمرے کے بارے میں پتا نہیں چلنا چاہیے۔ مجھے اس کو بند کر کے چابی کہیں چھپا دینی چاہیے۔ وَبُدْعَ الْكِتَاب چھپائی تو نہ جا سکے گی، وہ تو سامنے لا کے رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس کے اندراجات سے، اس کے کانٹینٹ سے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا، ہائے خرابی ہماری، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کر گئی، اس کو گن گن کے رکھا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو حاضر پائیں گے، اپنے پاس پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا، کیونکہ وہ ظالم نہیں، ہر ایک کو اس کا کیا ملے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کیا لفظی معنی اس کا؟ لفظی ترجمہ کریں اس کا. اور وہ پا لیں گے کیا؟ جو انہوں نے عمل کیے. کیسے؟ حاضر. تو حاضر کیا پائیں گے؟ کون سی چیز ان کے سامنے حاضر ہوگی؟ ان کے اعمال حاضر ہوں گے، یعنی ان کو ان کے عمل دکھائی دیں گے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ عمل کا صلہ ہوگا، ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا. ایسا بھی ہوگا، ثواب تو ہوگا، بدلہ ہوگا، لیکن بعض عمل جیسے کیے ہوں گے ویسے ہی سامنے آئیں گے، یا جیسا عمل ہوگا اس سے ملتا جلتا بدلہ سامنے آئے گا. مثلا اس کی مثالیں، جیسے کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن قبر میں اس کے سامنے یا اس کے پاس خوش شکل انسان کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ اس کو کیا بتائے گا؟ کہ میں قرآن ہوں، تیرا دوست ہوں، تو نے دنیا میں مجھے دوست بنایا تھا، آج میں اس دوستی کا حق ادا کرنے آیا. یہ تو پھر ہم سب کو خود ہی پتا ہے نا کہ ہم نے کتنا دوست بنایا اس کو، کتنا وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں اور کتنی خوشی سے گزارتے ہیں، کتنے شوق سے اس سے ملاقات کرتے ہیں. پھر اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مال، وہ خزانہ گنج ناگ یعنی سانپ کی شکل میں حشر کے میدان میں انسان کو آ کے لپٹ جائے گا، اس کے گلے میں لٹک جائے گا، اور پھن پھیلا کے اس کے سامنے آ کے کہے گا، انا کنزوکا انا مالوکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور اس کے جبروں پہ کاٹے گا، جبروں کی دانت جس میں جڑے ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا. اچھا، اسی طرح کچھ نیک اعمال، مثلا قربانی کے جانور پل صراط پر انسان کی سواری بنیں گے. ایسے ہی قرآن پاک میں یتیم کے مال کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو وہ مال آگ کے انگارے بن جائے گا. انما یاکلون فی بطونہم نارا. اسی طرح چغل خور کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی. ہر چگلیاں کر کر کے دوسروں کی تعلقات خراب کرتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، ایسا شخص کنٹرول نہیں ہوتا نا کسی سے، تو قیامت کے دن آگ کی لگام سے اس کو پکڑ کے کھینچا جائے گا. اسی طرح جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر میں، تو نوحہ کرنے والی کے اوپر کیا کہا گیا، اور کھجلی کا کرتا اس کے بارے میں آتا ہے. تو برانی میں ہے کہ غزوہ حنین سے فارغ ہو کر ہم چلے، ایک میدان میں رکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جاؤ جیسے کوئی لکڑی، کوڑا، کوئی چیز مل جائے لے آؤ. ہم سب ادھر ادھر ہو گئے، لکڑیاں، چھال، پتے، کانٹے، درخت، جھاڑ، جھنکار، جو ہمیں ملا ہم اٹھا لائے. ڈھیر لگ گیا، یہ جنگل میں اگر کوئی درخت نہ ہو یا درخت کاٹنے کی اجازت نہ ہو اور آپ کو آگ جلانا ہو تو عموماً کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ جھنکار جو کچھ ملے, لکڑی کے ٹکڑے, پتے, کانٹے, سب اٹھا کے ان کو اکٹھا کر کے جلا لیا. آپ نے فرمایا اس ڈھیر کو دیکھ رہے ہو, اسی طرح گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتا ہے. یعنی کہنے کو کیا تھا, وہ بکھرے ہوئے پتے تھے یا کانٹے تھے یا ٹوٹی ہوئی کوئی لکڑی تھی جن کی الگ الگ کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اگر آپ ان پتوں کو بیچنے جائیں تو کوئی خریدے گا نہیں آپ سے, ان کانٹوں کو اگر آپ کسی کو مفت بھی دیں تو کوئی نہیں لے گا. لیکن سب صحابہ کرام جا کے کانٹے, پتے, جھاڑ, جھنکار, چھال, کسی درخت کی لکڑی, کچھ چھوٹی موٹی تنکے چن کے لے آئے اور وہ سب ڈھیر بن گیا. اور پھر کیا ہوا, اس سے آگ جلائی گئی. آپ نے فرمایا کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو, سب لکھے جا رہے ہیں, سب شمار کیے جا رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن وہ کیا ہوگا, اسی طرح ڈھیر بن جائے گا اور اس سے آگ بھڑک اٹھے گی گناہوں کی. یعنی ٹوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے گناہوں کا بھی ڈھیر لگ جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو, کیونکہ وہ بڑے ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. یعنی اسی طرح ایک ڈھیر بن جاتا ہے کوڑے کرکٹ کا کہ جس کو جلایا جائے تو اچھے خاصے شعلے نکل آتے ہیں اور انسان کے جلانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کیونکہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا یہ چھوٹی سی بات ہے نا, چھوٹا سا گناہ ہے, خیر ہے, اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. اتنے بھی ریجڈ نہ بنو, اس سے کون سی قیامت آ جائے گی. اب تمہارے اتنی سی بات سے تمہاری پکڑ ہو جائے گی, شامت آ جائے گی. ایسے ہی کر کے ہم غلط کام کرتے ہیں نا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس سے کر, چلو ایک دفعہ کر لو ونس. اور ہر دفعہ جب ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, ایک ہی دفعہ تو کیا ہے. شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے نا, اور یہ کتنی باریک بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی اس پر. آپ دیکھیں کہ عام طور پر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیں گے, روزہ بھی رکھ لیں گے, اور بھی بڑے بڑے نیکی کے جو سٹیمپڈ کام ہیں ان کو کر لیے. جب بڑے بڑے گناہوں سے بچے نہیں تو وہ ہم کسی کی چوری تو نہیں کرتے, ہم کو جھوٹ تو نہیں بولتے, ہم اور برا نہیں کرتے. لیکن چوری نہیں کرتے مگر نگاہوں کی چوری کر لیتے ہیں. اچھا پرچہ نقل کرنے میں کیا, ایسی کیا قیامت آ جائے گی, کون سی ٹیچر دیکھ رہی ہے کہ میں اگر کسی کی نقل کر لوں. اچھا بعض اوقات ہم کو مبالغہ آرائی کی بڑی عادت ہوتی, مثلا ایک بات ایک دو دفعہ کہ 10,000 دفعہ کہا ہے تم کو یہ نہ کرو. اچھا سویر سے بیٹھا ہوں میں, حالانکہ آپ 5 منٹ ہوئے آپ آئے. کس قدر مبالغہ آرائیاں ہم کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی گفتگو, سارے دن کی اگر مبالغہ آرائی جمع کر لیں نا شام تک, جھوٹ کا ڈھیر لگ جائے گا. یاد رکھیے کچھ مبالغے جو ہوتے ہیں وہ تو ایک زبان کا محاورہ ہوتے ہیں, وہ جو محاورتاً استعمال ہے اس کی تو خیر ہے, وہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ محاورہ بولا گیا. لیکن 10 منٹ کو 10 گھنٹے بتانا ہر وقت, تو یہ ایک عادت ہو جاتی. چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا کے بیان کرنا ہو, اور بعض وقت کسی کو چرانے کے لیے, بعض وقت کسی کو ہنسانے کے لیے. آپ نے فرمایا ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اے مومن کو تو کسی کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. ذرا سے کسی کی بات دیکھ لو توبہ توبہ, کچھ نہ پوچھو کہ کیا ہوا, قیامت آ جائے گی. یہ انداز گفتگو ایک تو انسان کا وقار خراب کرتا ہے, اس کا اعتبار گنواتا ہے. دوسرا یہ کہ ایسا روز کرتے کرتے بلاخر جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے انسان. انہیں مبالغہ آرائی کان امرہ فروتا ہوئے نہیں آنا چاہیے, پھر ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا. اچھا کسی نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسے ہے, وہ میرے خیال کو اومٹ کر دیا اور اس بات کو ایز اٹ از لے کے آگے بیان کرنا شروع کر دیا, ایک حقیقت یا یقین بنا کے. بعض وقت اپنے ذہن میں کوئی بدگمانی آ رہی ہے, اس کا کسی سے اظہار کیا, دوسرے نے سنا, اس نے اس کو گمان نہیں سمجھا، اس نے اس کو حقیقت بنا کے آگے پیش کر دی. اچھا افواہوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا سنی سنائی باتوں کے بارے میں؟ کہ انسان کہتے میں نے سنا ہے. اچھا کیا ہوتا ہے؟ کس سے سنا ہے؟ اس سے. اچھا بھی تم نے کس سے سنا؟ فلانے سے. فلانے تک پہنچے تو کہ پتا نہیں کوئی کہہ رہا تھا مجھے، اب یہ نہیں پتا. تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لا یعنی، ارریلیونٹ، فضول قسم کی گفتگویں گھومتی چلی جاتی جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اور اس طرح انسان بامقصد زندگی سے دور ہو جاتا ہے، بامقصد زندگی سے. تو اپنی زبان کی حفاظت اور اس میں مبالغہ آرائیوں سے پرہیز یہ بھی ضروری ہے، ورنہ یہ جو حدیث ہے نا کہ وہ لکڑی، چھال، کانٹا، یہ سب مل کے ڈھیر بن جائے گا. کیونکہ شیطان کا یہ حربہ ہے نا، جب کوئی غلط کام کروانے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ چھوٹا سا تو ہے، اتنا سا تو ہے، ایک ہی دفعہ تو ہے. اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہو رہی، ناراض کس کو کر رہے. اس دن رسک لینے کی بات ہو رہی تھی، اس پہ بڑا اچھا کسی نے واقعہ یاد کروایا جو واقعی فائدہ مند ہے، کہ اگر انسان رسک نہیں لیتا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو اس کے باوجود وہ پھر رسک میں ہے، اس کا وجود بھی رسک میں ہے. یہ کہانی آپ سب نے سن رکھی ہے، لیکن اس موقع کی مناسبت سے کہ بات مزید سمجھ میں آ جائے، یہ لکھتی ہیں کہ دو بیج، بیج سیڈز، ایک دوسرے کے سامنے زرخیز زمین میں پڑے ہوئے تھے. ایک نے کہا میں اگنا چاہتا ہوں، میں اپنی جڑیں نیچے گہری زمین میں بھیجنا چاہتا ہوں، پھر میں سطح زمین سے ابھرنا چاہتا ہوں، میں بہار کی آمد پر ننی کومپل کی طرح فضا میں لہرانا چاہتا ہوں، میں اپنے چہرے پر دھوپ کی تمازت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں اور شبنم کے قطروں کو اپنی پتیوں پہ محسوس کرنا چاہتا ہوں. دوسرے بیج نے کہا میں نیچے زمین میں اپنی جڑیں بھیجنے سے ڈرتا ہوں، نہ معلوم زمین کے اندھیروں میں کیا ہو، اگر میں زمین کی سطح کو پھاڑ کر باہر آیا تو میری نازک کومپل خراب ہو جائے گی، اگر میری اس ننی کومپل کو گلہری کھا گئی تو، اگر میں کلیاں کھول دوں تو ہو سکتا ہے سطح زمین سے کوئی بچہ مجھ کو توڑ لے. نہیں، میرے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں انتظار کروں یہاں تک کہ سب کچھ محفوظ ہو، یعنی خطرہ نہ ہو کوئی. اس طرح اس نے انتظار کیا، اتنے میں ایک مرغی چگتی ہوئی ادھر آئی اور انتظار کرنے والے بیج کو کھا گئی. تو ہم میں سے جو لوگ آگے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا خطرہ مول نہیں لیتے، ہو سکتا ہے کہ وقت ان کو کھا جائے. تو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جرأت اور بہادری اور رسک لینا ضروری ہے. رسک لینے میں اب آپ دیکھیں کہ ایک بیج جب پودا بن جاتا ہے تو ایک آدھ پتی کو توڑے گا نا، اور اگر وہ کومپل بھی کوئی توڑ گیا تو بیج سے تو بڑی ہوگی نا، ایک اس کی زندگی کسی کام تو آئی. تو اگر آپ اپنی زندگی کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند، تو اس صورت میں آپ کو رسک لینے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. و اور اس جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکت فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کانا تھا وہ من الجن جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی،